نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين تقریباً اگر ہم 30-35-40 سال پیچھے اگر جاتے ہیں اپنے حالات اور معاشرتی مسائل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں بلائیں پریشانیاں اور اللہ کے عذابات ہمیں نظر نہیں آتے اتنے جتنے آج کے اس دور میں ہم کو نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ 30-35-40 سال پہلے لوگوں کے جو اعمال تھے وہ ہم لوگوں کے اتنے خراب نہیں تھے جتنے آج ہو چکے ہیں. آج مجھے یاد ہے کہ جب 30-35 سال پہلے لوگوں میں اتنی فحاشی ورانیت نہیں تھی, لوگوں میں غیرتیں دیکھنے میں بہت کثرت کے ساتھ آتی تھیں, اور اس زمانے میں جب ٹی وی وغیرہ بھی اگر آتا تھا لوگ ٹی وی بھی دیکھتے تھے تو وہاں کی اس وقت کی جو اناؤنسر وغیرہ تھی جو ٹی وی پر آتی تھی تو روبٹا سر پہ ڈال کر آتی تھی. اسی طرح اذان آتی تھی, اذانیں آتی تھیں ٹی وی کے اوپر 5 جو بھی ٹی وی کی ٹائمنگ ہوتی تھی, اور اس میں باقاعدہ ایک سختی بھی ہوتی تھی ڈراموں وغیرہ میں کہ فحاشی ورانیت وغیرہ نہ ہو زیادہ, اور ہوتا تھا تو فوراً کمپلینٹ ہوتی تھی اور سینسر بورڈ حرکت میں آ جاتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری طرف کے چھوٹوں بڑوں کا ایک ادب بھی تھا. کبھی ہم ٹریفک پہ نظر ڈالتے تھے, اس زمانے میں اگر کوئی فیملی والا بائک پہ بچوں کے ساتھ آ رہا ہوتا تھا اور کوئی گاڑی والا اگر تیز آ رہا ہوتا تھا وہ روک لیا کرتا تھا, تو وہ رک کے اگلے کو موقع دیتا تھا کہ جی آپ گزر جائیں, فیملی والا ہے یا کوئی بزرگ ہے بیچارہ تو اس کو جانے دیا. تو پہلے بڑے اخلاق تمیز اور محبتیں نظر آتی تھیں, اعمال بھی اچھے تھے اس زمانے میں, گناہ نہیں تھے اتنے زیادہ, یہ تھے نا, تو پھر اتنی زیادہ بیماریاں بھی نہیں تھیں. 30-35 سال پہلے جائیں اتنے آپ کو ہاسپٹل بھرے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, بیماریاں تو ہر دور میں رہی لیکن اتنی کثرت کے ساتھ نہیں تھیں. اسی طرح فحاشی ورانیت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ اس وقت تک ٹی وی تک لوگ محدود رہتے تھے. پھر اس کے بعد ڈش اینٹینے کا دور آیا, اس سے پہلے چونکہ گناہوں میں کشش رکھی تو ڈش اینٹینے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ جو ایک بوسٹر ٹائپ آتا تھا اور روٹیٹر وغیرہ وہ پھر اینٹینا پہ لوگ لگایا کرتے تھے, جس میں اینٹینا گھومتا تو عمان اور مسقط کی نشریات آتی تھی تو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے تھے. اس میں ٹی وی پہ جھائیاں بھی آتی تھیں, خراب آدھا کلیئر آتا تھا اور آدھا صاف نظر بھی نہیں آتا تھا, لوگ ایک عجیب و غریب ماحول تھا وہ. پھر اس کے بعد ڈش اینٹینے آنے لگے, پھر اس کے بعد 3 کیسٹوں کا وی سی آر آتا تھا تو لوگ فلمیں دیکھتے تھے انڈین انگلش وغیرہ. تو وہ فحاشی ورانیت اتنی عام نہیں تھی, محدود تھی, اور کلر ٹی وی بھی اس وقت اتنے عام نہیں تھے, اور ظاہری بات ہے وہ کلر ٹی وی چلتا نہیں تھا تو لوگ وی سی آر اور کلر ٹی وی کرائے پر لے کر آتے تھے, اور اس زمانے میں بہت مہنگا پڑتا تھا, ہر آدمی کی دسترخت میں نہیں تھا. کوئی فلمیں دیکھنا, انگلش فلمیں دیکھنا, گندی فلمیں دیکھ رہا اس کے لیے, پھر جو لوگ ہوتے تھے بعض دفعہ پروگرام بناتے تھے, چندہ کرتے تھے, تو پھر وہ 2 یا 3 گھنٹے کا ٹی وی اور وی سی آر آتا تھا, پھر اس میں وہ فلم دیکھتے تھے کوئی غلط چیزیں اور پھر وہ واپس کرتے تھے. تو یہ اس زمانے کی عیاشی تھی, گناہ تو وہ بھی تھا تو اللہ کی عذاب اس پر بھی آتے ہوں گے, لیکن جس درجے کا گناہ اس درجے کی اللہ کی پکڑ. لیکن بھائی پھر ہوا کیا, آہستہ آہستہ پھر اس وقت کیا ہوا کہ اس وقت اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی اتنی زیادہ فحاشی ورانیت نہیں تھی, اتنا کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا. تو جیسے جیسے وقت بدلتا گیا, جیسے جیسے وقت دوڑتا چلا گیا بدلتا رہا, ویسے ویسے لوگوں کے اعمال میں معاملات میں جو ہے وہ بہت تغیر آنے لگا. لوگ بہت زیادہ آزاد خیالی کا جو جراثیم ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا, اور اسی طرح دین مخالفت اس زمانے میں نہیں نظر آتی تھی جتنی آج ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر بری چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمارے ہاں, اور جو گناہ کی تعداد کثرت سے ہونے لگی وقت کے ساتھ ساتھ, اور نیک اعمال کی کمی نظر آنے لگی. تو اب یہ چیز ہے کہ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ کثرت سے گناہوں کی بھرمار ہم کو نظر آتی ہے چاروں طرف اپنی. 30 سال پہلے اگر کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ اتنی بری نہیں تھی جتنی آج ہم کو نظر آتی ہے. اگر خالی میڈیا کو ہی ہم دیکھ لیں تو 30-35 سال کا میڈیا کیا تھا اور آج کا میڈیا کیا ہمیں دکھا رہا ہے وہ ہمارے سامنے. 30-35 سال جو ایجوکیشن سسٹم اگر ہم دیکھیں اٹھا کے, اس وقت کیا سلیبس ہوا کرتا تھا اسکولوں میں کالجز میں, وہ ہم اٹھا کے دیکھ لیں اور آج کا سلیبس دیکھ لیں. اس وقت لڑکے لڑکیوں کی ڈریسنگ جو ہوا کرتی تھی, اس وقت دیکھیں لڑکیوں کی ڈریسنگ اور آج کی ڈریسنگ دیکھیں, تو کوئی بھی شعبہ کوئی بھی چیزوں کو آپ اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیں 30 سال پہلے سے لے کے اب تک زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے. تو اب اس حد تک معاملہ بڑھ چکا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ابھی اس وقت چاروں طرف سے جو معاملات جس رخ پہ ہم کھڑے ہیں اس دور کے اندر, तो सबसे पहले तो महंगाई का अजाब जो है वो खड़ा हुआ है, महंगाई का अजदहा। पेट्रोल इस वक्त 300 रुपये लीटर के करीब पहुंच रहा है, मजीद ये कहां तक जाएगा कुछ नहीं पता, क्योंकि IMF की जो शराइतें, जो कर्जा लिया हुआ है, तो फिर वो तो शराइतें भी वही बनाएंगे भाई, जो पैसा देगा फिर शराइत भी तो उनकी चलेंगी। इसी तरह से बीमारियों का लेवल हम देखें तो वो भी पहले से बहुत कसरत से ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वक्त हार्ट प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमें ऐसे थोड़ी पता चलता है, किसी कार्डियोलॉजिस्ट से जाके पूछें कि 30-35 साल पहले जो एवरेज था हार्ट फेलियर का, उस वक्त क्या एवरेज था और आज क्या है। इसी तरह हर बीमारी का डायलिसिस, जो 35-40 साल पहले डायलिसिस की जो फिगर थी, एवरेज था, आज जाके मालूम करें कि डायलिसिस की आज जो एवरेज है वो कितना बढ़ चुका है। इसी तरह मेदे का कैंसर हो गया और दूसरे मामला हो गए, अगर हम नज़र उठा के देखें तो बीमारियों की नौइयतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। इसी तरह 30-35 साल पहले जिना उस वक्त भी होते थे, लेकिन बदकारियां, जिना, फाशी और यानी तो उस दौर में भी थे, लेकिन एवरेज उठा के देखें, तनासुब अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। मोहब्बतें दिलों में थी, रिश्तेदारों में मोहब्बत थी 30-35 साल पहले, जो भाई बहनों में, अजीजों में मोहब्बतें हुआ करती थी, वो आजकल के दौर में बिल्कुल ना होने के बराबर। आज बेचारे कहीं किसी लड़के या लड़की की मंगनियां भी अगर होती है, कि बातचीत भी कहीं पक्की होती है, तो अपने सगे बहन भाइयों को अक्सर खानदान वाले नहीं बताते। वजह क्या है? बुक्स की वजह से नहीं, डर की वजह से। कहते हैं पता चलेगा, एक को पता चल गया पूरे खानदान में पता चलेगा, और खुश होने वाला तो कोई है नहीं, सब जलने वाले हैं, वो बात बनने से पहले बिगड़ जाएगी। और होता है ऐसा, नज़र लगी हाफिदीन की और वो मामला ख़त्म हो गया। और हाफिज सन ने मना भी फरमाया, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसका खुलासा है कि जब तक कोई तुम्हारा काम पाए तकमील तक ना पहुंच जाए, लोगों को बताते मत फिरो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर जो लोग होते हैं वो महसूद होते हैं, यानी हाफिदीन में से होते हैं, यानी उनकी बदनजर लगेगी और तुम्हारा काम वो रुक जाएगा, पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा। तो मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर एक को मत बताते फिरो, कोई भी तुम्हारा मसला हो और कोई काम शुरू करो, कोई किसी भी नौइयत को। हाँ, मजबूरी वाली बात अलग है कि जिनको बताना मजबूरी है ना, और माँ बाप के मामला और होते हैं, उनसे दुआ कराता है आदमी, ठीक है ना, वो अलग। मशायख के मामला कुछ और होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को शोबाजी का भी शो होता है, कुछ मर्ज होता है, तो एक चीज़ हुई होती नहीं है, लेकिन वो फुलझड़ी की तरह सबको बताना शुरू कर देते हैं वो, तो भाई ये हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ भाई, तो फिर काम ख़राब हो जाता है वो। तो ये जो चीज़ें हैं, तो शादी वगैरह से मुतालिक, तो ये लोग भी छुपाते हैं आजकल, क्योंकि पहले लोग खुश हुआ करते थे कि चलो भाई किसी की बेटी अपने घर की हो रही है, अल्लाह पाक खुश रखे, इसको आबाद रखे। तो आज ये जुमले तो अक्सर लोग मुंह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिल से हसद आ जाता है अक्सर लोगों में। लोगों के दिलों में होता है इनकी बेटी की कैसे हो गई, हमारी बेटी तो इनसे ज़्यादा अच्छी है, उसके तो रिश्ते आ नहीं रहे, इनकी बेटियों की तो सबकी शादी नहीं मट गई, हमारी बेटी तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत है, हमारी बच्चियों की क्यों नहीं हो रही। अब भाई ये तो अल्लाह की तरफ से, बहरहाल तो खुश होने वाले आजकल लोग कम होते हैं, लेकिन हसद की नज़र लगाने वाले आजकल ज़्यादा लोग होते हैं। तो हर चीज़ में तगयर आ चुका है। इसी तरह हम देखते हैं कि बेमानी वगैरह जो मिलावट या जो चीज़ें होती हैं, अभी हम पेट्रोल पंप के ऊपर अगर पेट्रोल हम डलवाते हैं, तो पहले 30 साल पहले क्या होता था कि कोई पेट्रोल पंप वाला होता था तो चोरी किया करता था, 99% पेट्रोल पूरा देते थे, लेकिन आज शायद 1 या 2% लोग होंगे जो पूरा पेट्रोल दे रहे हैं, 1 या 2%, 90-95% जो है लोग चोरी कर रहे हैं पेट्रोल पंप वाले, और पूरा पेट्रोल नहीं देते, कहीं ये शिकायत होती है। आपने देखा होगा बाइक वालों को, बेचारों को बोतल ले लिए फिर रहे होते हैं, बोतलें क्यों होती हैं, वो इसी वजह से कि पहले बोतल लेते हैं, वो बोतल में पेट्रोल लगाए, फिर आगे कोने में कहीं जाके वो बोतल से पेट्रोल बाइक में डलवा रहे हैं। तो एक तो पेट्रोल वैसे ही इतना महंगा हो रहा है, 300 के करीब पहुंच रहा है, ऊपर से फिर उसमें से भी डंडी, तो गरीब आदमी तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा वो। तो क्या हो रहा है, ये तो करप्शन बढ़ता जा रहा है। इसी तरह रिश्वत का रेशो हम देखें, 30 साल पहले वो रिश्वत नहीं थी जो आज है, कहाँ तक जा चुकी है। सूदी मामलात कितने बढ़ चुके हैं जो 30 साल पहले इतने नहीं थे जितने आज हैं, सही ना। तो अल्लाह की नाफरमानियाँ, बेहिजाबियाँ, बेगैरतियाँ, अल्लाह का खौफ जो दिलों से निकल चुका है, 30 साल पहले इतना नहीं था जितना आज, हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं मुसलमान। ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहा, आप पूरे उम्मत मुस्लिमों पर अगर नज़र डालें, आप हम लोग अगर नज़र डालें, तुर्की के हालात ज़रा देख लीजिए क्या है, वो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मुसलमान कंट्री है। अब जो लोग बताते हैं, जो ये तुर्की के ड्रामे आते हैं उर्दू डबिंग के साथ, तो लोग बताते हैं कि भाई वहाँ तो जेना और शराब तो ऐसा आम है, जाहिर बात है ड्रामों से पता चलता है, और जो कुछ जानने वाले हमारे तुर्की होकर आए उन्होंने भी सारी ये बात बताई, कहना कि भाई वो तो लगता ही नहीं इस्लामिक कंट्री, वो तो मिनी यूरोप लगता है वो तो, वहाँ तो बिल्कुल ही यानी नीम बरहना और लड़कियां औरतें फिर रही होती हैं वहां, तो कोई बात ही नहीं है। सेक्स इतना हमें शहवत परस्ती इतनी ज्यादा वहां पर है, जीना तो कोई बात ही नहीं है। शराब इस तरह से वहां पर है जैसे कोल्ड ड्रिंक है ना, दाढ़ी टोपी शरई पर्दा वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, इतना कम है ना होने के बराबर। ये तो माशाल्लाह थोड़ा बहुत हमें पाकिस्तान में और सिर्फ वो भी कराची में नजर आता है, दूसरे शहरों में तो बहुत ही फुकदान है इन चीज़ों का। तो पूरे दुनिया के मुसलमानों पर नज़र हम लोग दौड़ाएं तो जितनी अल्लाह की तरफ से अजाबात आ रहे हैं हमारी इसलाह के लिए, ये लफ्ज़ जहन में रखिएगा, इसलाह के लिए, उतनी हमारी नाफरमानियाँ और बदमाशियाँ बढ़ती जा रही हैं। भाई कैसे मसला हल होगा? अभी एक के बाद एक अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहे हैं, अल्लाह के छोटे 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 अजाब कहेंगे भाई इसलाह के लिए, कि मकसद अल्लाह का ये कि ये लोग हिदायत पर आ जाएं, हम लोग मुसलमान गुनाहों को छोड़ दें। जैसे अभी थोड़े अर्से पहले कोरोना वायरस आया, उससे पहले डेंगू आया, कोरोना ने कितनी तबाही मचाई पूरी दुनिया में, उसने हिला के रख दिया। लेकिन भाई हम तो ईमान वाले ना, मुसलमान तो हम हैं, हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, तो हम पे ज़्यादा असर होना चाहिए था। लेकिन आज हम देखें कोरोना इतने अर्से रहा, लोगों के इतने मामलात हालात ख़राब हुए, कितनी मुसीबतें बलाएं आई, कितने जनाजे उठे, कितने लोग मरे, और अल्लाह पाक ने दुनिया की हकीकतें भी खोली कि दुनिया में ज़्यादा दिल मत लगाओ, है ना। कितनी ऐसी औलादें थी जो हॉस्पिटलाइज हो गई, और फिर उसके बाद घर वालों ने कह दिया कि भाई इनको कोरोना हो गया, कि आप ही लोग देखें, हम तो इनको देखने नहीं आएंगे, ऐसा ना हो कि कोरोना हमें लग जाए। तो यहाँ अल्लाह ने वालदेन की भी कलई खोल दी, जब मौत का जब अपने सामने दिखती है तो फिर अपनी औलादें भी प्यारी नहीं लगती। भरे पड़े वाकयात के हॉस्पिटल, जिन्होंने हॉस्पिटल में एक लड़की को एडमिट कराया, 20 साल की थी, उसको कोरोना हुआ था, तो फिर उसको हॉस्पिटल वालों ने घर पर फ़ोन किया, भाई इनकी हालत कंडीशन सही नहीं लग रही, आप लोग आके देख लें। तो घर वालों ने कह दिया भाई हमें भी मालूम है, बचना मुश्किल है, कि बस अगर उसको कुछ हो जाए तो आप लोग खुद ही तदफीन कर दें, हम नहीं आ सकते कहीं हमें कोरोना ना लग जाए। तो माँ बाप का स्टेटमेंट, तो माँ बाप सबसे प्यारी चीज़ कहलाते हैं ना दुनिया की, कायनात की, औलादों की नहीं। तो भाई लेकिन वही बात कि जब अपनी मौत सामने नजर आती है तो पता चल जाता है। इसके ऊपर एक कहावत भी और एक वाक्य भी है, बल्कि ये तो रेगिस्तान में जब कभी बंदरिया फंस जाती है धूप और गर्मी में और कोई नखलिस्तान नहीं होता, जब उसके पैर जलने लगते हैं, जब गर्मी से तपती है, तो अपने बच्चे को लिए लिए पीठ पर फिर रही होती है वो, लेकिन जब देखती है कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, पैर उसके बहुत जल रहे हैं, रेगिस्तान में, फिर आखिर में क्या करती है, अपने बच्चे को उठा के पटकती है और उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, बचने की नहीं, क्योंकि अब उससे बर्दाश्त, जहां तक मोहब्बत थी कर ली, लेकिन अब चूंकि उसकी अब जान पर आ रही है, तो अपने पैरों को गर्मी से बचाने के लिए बच्ची के बच्चों के ऊपर खड़ी हो जाती है बंदरिया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, निशाने इबरत होती हैं हमारे लिए। इसी तरह क्या हुआ, कितने ऐसे वाकयात थे जिसमें पता चला कि दादा को क्वारंटाइन कर दिया कमरे के अंदर, वो तड़प रहा है, रो रहा है कि भाई अपनी शक्ल तो दिखा दो, मैं तड़प रहा हूँ, नहीं अब्बा माफ़ी चाहते हैं, आप ना आप बाहर आ सकते हैं ना अंदर, चूंकि आपको कोरोना है हमें भी लग जाएगा, बस नॉक किया दरवाज़ा, रोटी पानी दे दिया। तो इसी तरह अब्बा साहब जो थे वो 2-3 महीने में तड़प के मर गए, हॉस्पिटल में मर गए, लेकिन किसी ने उनको शक्ल नहीं दिखाई, वो रोते हुए कह रहे हैं बेटा अच्छा पोते ही दिखा दो मुझे अपना, उसने कहा नहीं अब्बा वो तो छोटा मासूम बच्चा, उसको भी लग जाएगा, वालदेन भी ठीक क्या करते। तो दुनिया की हकीकतें क्या अल्लाह ने दिखाई, कि जिन प्यारों ये हैं तुम्हारे प्यारे, कि तुम पर एक मुसीबत आई बलाई तो सबने तुम्हें छोड़ दिया, यहाँ तक कि जनाजों में भी लोग नहीं आते थे, क्योंकि बास डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये कोरोना का इतना खतरनाक वायरस है कि जो जनाजे के बाद भी इसके असरात जो हैं ये फैलेंगे। तो कितने लोग होते थे कि 4 कंधे नहीं मिल रहे थे लोगों के जनाजों को, जो लोग मरे हैं बेचारे उनको उठाने वाले मुश्किल से लोग मिल रहे थे जनाजे में, गिने, मैं खुद कई लोगों के जनाजे में शिरकत करी जो कोरोना में जिनका इंतकाल हुआ, मैं हैरान रह गया कि गिनती के चंद लोग हुआ करते थे, डर के मारे खौफजदा थे लोग। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब कब्र में उतारा तो कब्र में पहुंचते तो और लोग छट गए, और डर की वजह से, ऐसा ना कब्र के अंदर से मैयत में से कोरोना निकल के बाहर आ जाए, लोग ऐसे डरे हुए थे मौत से। फिर क्या हुआ कि भाई उनकी तदफीन भी हो गई, फिर उसके बाद बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। खुद मेरा ये हाल था, मुझे याद है कि मैं ऑफिस के लिफ्ट के जो बटन को टच नहीं करता था, कि डर ही होता था कि कोरोना के जर्फ मुझे ना लग जाए। सबका ये हाल था, याद होगा आप लोगों को, जीने के ऊपर स्टेयर के ऊपर लोग हाथ नहीं रखते थे, चीजें नहीं पकड़ते थे, और बिल्कुल जो डिस्पोजेबल जो हैंड ग्लव्स होते हैं वो लोग पहन रहे थे, सर्जिकल ग्लव्स जो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट, वो लोग पहने फिरते थे, मुसाफा नहीं कर रहे, वो कोरोना लग जाएगा। मस्जिदें बंद हो गई, मक्का शरीफ बंद हो गया, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बंद कर दी गई, कितने हालात ख़राब हो गए, मस्जिद में लोग नमाजें नहीं पढ़ने जा रहे थे, जुमा भी ख़त्म कर दिया था, याद है ना वो सब हम लोग। लेकिन हम लोग क्या, एक हम सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। ये अल्लाह ने इसको चाहते तो अल्लाह पाक उसको दायमी तौर पर भी तो रख सकते थे ना, लेकिन अल्लाह का एक तरतीब होती है, एक पीरियड होती है, 1-2 साल अल्लाह ने पूरे सिस्टम से हमें गुजारा। अब अल्लाह पाक देखना चाह रहे हैं शायद इनके दिल में तकवा आ जाए, शायद ये गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाए। देखिए मसला समझ लें, काफिरों पर जो अजाब आते हैं وہ ایمان کے لیے آتے ہیں کہ یہ حق بات کو قبول کر لیں اور ایمان لے کر آ جائیں. جس طرح بعض جو قرآن پاک میں مضمون ہے کہ کافر ایمان لے کر نہیں آئے, اللہ پاک نے سب کو غرق کر دیا جو لوگ ایمان لے کر نہیں ہے, سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے. اللہ نے خود یہ مضمون بتایا قرآن پاک میں کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی قوم نہیں بچی کیونکہ سب اڑی رہی نافرمانی پہ, بدماشی پہ, کفر پہ, تو اللہ کے عذاب نہیں ٹلے اور اللہ نے غرق کر دیا ان کو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم پہ. حضرت یونس علیہ السلام نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا تھا اپنی قوم سے کہ میں جا رہا ہوں, اب 3 دن انتظار کرو, تم لوگوں پر عذاب آئے گا, یہ چلے گئے بستی سے چھوڑ کے. جب کوئی نبی بستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وارننگ دے کے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عذاب آئے گا. اور پھر انہیں کچھ علامات بھی بتائی تھی, پہلے دن یہ ہوگا, دوسرے دن ایسا کچھ ہوگا, تیسرے دن یہ ہوگا. جب وہ بستی چھوڑ کے چلے گئے تو پہلے دن ان کے جانے کے 1 دن کے بعد جو پیشن گوئیوں اور علامت عذاب کی بتا کے گئے تھے وہ ہونے لگی, تو کچھ یہ لوگ ڈرے. پھر دوسرے دن بھی وہی جو علامتیں بتائی وہ ہونے لگے تو وہ ڈر گئے. پھر انہوں نے پھر ڈھونڈا اور پھر روئے پیٹے, اللہ سے توبہ استغفار کری اور کہا اللہ پاک ہم ایمان لے کر آتے ہیں, بس تو عذاب ہمارے اوپر سے ٹال دے. اور پھر انہوں کو ڈھونڈا اور پھر معلوم کروائے یونس علیہ السلام کہاں پر ہیں, پھر گئے معافی مانگی اور ان کو لے کر آئے اور ایمان قبول کر لیا, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. باقی اس کے علاوہ کسی کو اللہ نے معاف نہیں کیا, کیونکہ کسی نے عقل ختم نہیں کی, کسی نے کفر کو ختم نہیں کیا. یہ قوم عاد اور سمود ان کو اللہ نے اٹھا کے پٹخ دیا, کسی کو چیخ کے ذریعے مار دیا کہ آسمان سے چیخ آئی, کلیجے پھٹ گئے, دل پھٹ گئے. کسی کو قوم لوط والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا, پوری بستی کو اٹھایا اور پھر الٹا کیا اور پھر ان کو پٹخ دیا, تو کسی کو چیخ کے ذریعے دل پھاڑے جا رہے ہیں, کسی کو جو ہے وہ بستی کو اٹھا کے پٹخا جا رہا ہے. اور ایک قوم کو تو اللہ پاک نے ایسا کیا, ان کو خوب گرمی سے آگ لگا دی, اتنی شدید اللہ پاک نے گرمی بھیج دی کہ لوگ پریشان ہو گئے اور بل بلا اٹھے. پھر اللہ پاک نے ان کی بستی سے باہر ایک زبردست کوئی بادل, کالا سیاہ بادل بھیج دیا, جس سے ایک بادل چھا گئے, تو لوگ ظاہری بات ہے گرمی میں تڑپ رہے تھے اور وہ خوشی خوشی جو ہے وہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اتنی گرمی میں اللہ نے کوئی بادل بھیج دیا, لگ رہا ہے جیسے بارش ہو جائے گی. تو جب وہ سارے اس بادل کے نیچے جب جمع ہونا شروع ہو گئے اور کافی لوگ بستی کے آ گئے اس بادل کے نیچے, تو پھر اور خوشیاں منا رہے تھے, ٹھنڈک ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں, اچانک کیا ہوا, اس بادل کے اندر سے آگ کی بارش شروع ہو گئی, آگ کی, اور پھر سب کو جلا کے ختم کر دیا. تو پورا قرآن پاک اس مضمون سے بھرا پڑا ہے. وجہ کیا تھی, اللہ کی نافرمانی اور کفر پہ اڑے ہوئے تھے. تو بھائی کافروں کو ایسے ہلاک کیا گیا, اور آج ہم لوگ جو ہلاک ہو رہے ہیں جزوی طور پہ, یہ تو آپ وسلم کی دعا تھی کہ پوری امت غرق نہیں ہوگی, لیکن جزوی طور پہ اللہ کے عذابات آتے رہیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے. وہ تو آپ وسلم کی دعائیں ہیں کہ پوری امت ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ, لیکن ہم جس طرح کافروں پر عذاب آیا کفر کی وجہ سے, آج ہم لوگوں پر جو عذاب آ رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم گناہوں پہ اڑے ہوئے ہیں. کافر کفر پہ اڑے ہوئے تھے, آج ہم لوگ گناہوں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بلائیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں. کافر کفر پہ اڑے ہوئے تھے اور ہم لوگ گناہوں پہ اڑے ہوئے ہیں, مسلمان کسی حالت گناہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں. ہم لوگ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ لیں گے, قرآن ذکر اذکار بھی کر لیں گے, دینی محنتوں میں بھی ہم لوگ اختیار کر لیتے ہیں, دینی صحبتوں میں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن بھائی گناہ سے ہم لوگ باز نہیں آ رہے. اور یہ سارا قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر ہے سارے وعدے, جو اللہ پاک سکون عافیت دیں گے. اللہ, تو اس چیز کو ذہن میں لے کر آئیں کہ جب تک گناہ نہیں اگر چھوڑیں گے ہم لوگ, اس وقت تک ہمارے حالات درست نہیں ہوں گے. تو مہنگائی کا عذاب چل رہا ہے اب اس وقت, بیماریوں کا عذاب الگ چل رہا ہے, اور بتا رہے ہیں اس وقت خزانہ بھی ملک کا تقریباً خالی ہو چکا ہے, مقروض اس وقت ہم لوگ چل رہے ہیں, کچھ نہیں پتہ آئندہ کیا ملک کے حالات ہونے والے ہیں. ڈکیتیاں, لوٹ مار, کرپشن, 30 سال پہلے اگر جائیں تو اتنی قتل و غارت گری, کرپشن اور ڈکیتیاں نہیں تھی جتنی آج ہیں. آج تو پیسہ بھی لے لیتے ہیں, چھین لیتے ہیں اور گولی بھی مار دیتے ہیں, یا جس کے پاس کچھ نہیں ملتا اس کو بھی گولی مار دیتے ہیں. تو حالات کس رخ کے اوپر جا رہے ہیں, 30 سال پہلے سے موازنہ کر رہے ہیں ہم تو بھی خالی, 30 سال کو اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوتا ہمارے آپ کے اکثر لوگوں کی زندگی کے واقعات میں جو ہم نے اپنی سامنے سے دیکھے ہیں حالات میں. تو بہت زیادہ اس وقت کرپشن بڑھتا جا رہا ہے ہر شعبے میں, اور ہر جگہ گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو بھائی اب اس کا حل کیا ہے, سوال ہے حل کے, اللہ کی رحمت دوبارہ انشاءاللہ برس جائے گی, اللہ کی کرم نوازیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی, دوبارہ سے مہنگائی, اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہیں, دوبارہ پیٹرول 50 روپے/100 لیٹر بھی ہو سکتا ہے, یہ اللہ کے وعدے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کب ہوگا, اب اس کا بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں حل بتایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. سورہ طلاق میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص تقوی اختیار کرے گا ہر مصیبت سے نکال دیں گے. ہمارے پیارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خلاصہ ہے کہ اگر میری امت یہ خالی ایک آیت پڑھ لے تو یہ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے. کیا کون فرما رہا ہے بھائی؟ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم نام لیوا. ایک تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا, جو شخص وعدہ ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا, بس اس کے بعد ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی. لیکن پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ انہیں تو اللہ نے ویسے ہی کہہ دی ایک بات, ہمیں سمجھ جانا چاہیے, لیکن پھر ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات کہی جا رہی ہے. اور کیا فرما رہے ہیں؟ تسلی کی نہیں کہ ڈپریشن ختم ہو جائے ہمارا, ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے, ہماری جو نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں, مایوسی کی, ناامیدی کی, پریشانیوں کی, غموں کی, تکلیف کی, اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں قرآن پاک میں, جس کی تشریح آپ سن نے کیا فرمائی کہ میری امت اگر یہ ایک آیت پکڑ لے, یعنی پورا قرآن پاک اگر وہ نہ بھی پکڑے, ایک آیت بھی اگر پڑھ لے یعنی سمجھ لے اس کو اور اس پر عمل کر دے, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے ایک آیت. اب اس سے زیادہ کوئی لوگ کہتے ہیں نا شارٹ کٹ کیا ہے, شارٹ کٹ تو شارٹ کٹ بتا تو دیا ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, گناہوں سے بچ جاؤ بس. تو کیا فرما رہے ہیں؟ بس دنیا کے بھی غم ختم اور آخرت کے بھی غم ختم انشاءاللہ تعالی. تو بھائی یہ گناہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں, یہ پریشانی یا مصائب جو آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. گناہوں کی کثرت کے ساتھ نماز, روزہ, قرآن, ذکر, اذکار, حج, عمرے, داڑھی, ٹوپی, کوئی کسی قسم کی کوئی بچت نہیں کرے گی. مسئلہ سمجھ لیں, گناہوں کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بڑے بڑے جو عذاب آئے یہ کفار کے اوپر اور بنی اسرائیل کے اوپر, جو یہودی تھے ان کو جو بندر بنا دیا گیا تھا, اور یہ بندر اور سور جو بنایا گیا قرآن پاک میں مضمون ہے کہ بندر سور جو ہیں یہ پہلے انسانی تو تھے, یہ تو اللہ پاک نے بطور عذاب ان کو بندر اور سور بنا دیا, ان کی نسل پھر یہ چلی ہے, تو انسانی تو تھے, تو اللہ نے عبرت کے نشان بنا کے ہمیں چھوڑ دیے دنیا میں. دیکھو یہ جو بندر نظر آتے ہیں یہ انسان تھے, تمہاری طرح کھاتے پیتے تھے لیکن میرے نافرمان تھے, یہ سور سے کتنی کراہیت کرتے ہم, تو یہ انسانی تو تھے پہلے. تو یہ اللہ پاک نے کیوں عبرت کی چیزیں بتائیں؟ مطلب یہ اللہ جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ واقعات بتانے کا فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا تقویٰ رکھنا مجھ سے, دل میں ڈر رکھنا میرا. اور پھر اللہ نے یہ فرمایا, بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کافروں کی باتیں تھی, یہ تو مسلمانوں پہ چسپا کر رہے ہیں. بھائی اللہ پاک نے اکثر یہ واقعات بتانے کے بعد آگے اللہ ایک تو اللہ نے خاص وقت واقعہ بتا دیا کافروں کو لے کے, پھر اللہ پاک نے آخر میں یہ بھی فرمایا قرآن پاک مضمون ہے کہ یہ واقعات تمام جہان والوں کے لیے عبرت ہے. تو لوگوں یا یہ ناسو کر کے ناس کر کے فرمایا میں سب آ گئے مسلمان کافر, میرا خوف دل میں رکھنا. لیکن چونکہ کم علمی ہوتی ہے اس لیے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں بھائی. تو یہ معاملہ ہے. تو بس یہ جو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو بھائی آج ہم لوگ گناہوں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں, اتنی مہنگائی ہو رہی ہے, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی ہم بے دین لوگ ہی تو بات ہی نہیں کر رہے, لیکن جو دیندار لوگ ہیں ہم لوگ ذرا اپنا حال دیکھیں, اپنے گھروں کا حال دیکھیں, یا بعض لوگ جو تبلیغ میں جاتے ہیں یا جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, خانقاہوں میں جاتے ہیں یا مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, جس کے ساتھ جو بھی جس کو دین کی صحبت ملی ہوئی ہے, ہم لوگ ذرا غور کریں کہ ہم لوگ کتنا گناہوں سے بچنے والے ہیں, ان صحبتوں کا ہمارے اوپر اثر کیا ہوا. چاہے آدمی عالم بنے, حافظ بنے, مبلغ بنے, چاہے وہ خانقاہ جا رہا ہو, کسی سے بیعت بھی ہو جائے کسی بزرگ سے, لیکن ان تمام محنتوں کا, تمام دینی صحبتوں کا حاصل یہ ہے کہ تقویٰ حاصل ہو جائے, گناہوں کو چھوڑنے والا بنے. اگر یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی تو پھر کوئی گڑبڑ ہے, اس کی نیت میں پھر فطور ہے, وہ پھر ٹائم پاس کرنے کی نہیں آ رہا ہے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات, جو ہم سنتے رہتے ہیں اعمال, جو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو نیتیں پھر یا تو صحیح نہیں ہیں. مقصد کیا ہے آنے کا؟ تقویٰ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کی نیت میں اس لیے آ جا رہا ہوں, جو بھی میرے دین کے معاملات ہیں, جہاں بھی آدمی جا رہا ہے, جس شعبے میں جڑا ہوا ہے, کہ مجھے تقویٰ حاصل ہو جائے, یہ نیت ہونی چاہیے. تقویٰ حاصل ہو گیا, سمجھ لیں کہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی چابی کنجی اس کے ہاتھ میں ہوگی. اگر تقویٰ کسی کو حاصل نہیں ہو رہا تو اپنی زندگی کا وقت قیمتی ضائع کر رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک بار گئے قبرستان, کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے, تو قبرستان کے قبروں پہ گئے, ایک مزار کے اوپر جا کے انہوں نے ارشاد فرمایا قم بإذن اللہ, کہ اے قبر کے مردوں ذرا اٹھ کے باہر آ جاؤ اللہ کے حکم سے. یہ کہنا تھا, کچھ مردے قبر سے باہر آئے اور ان کے ماتھے کے اوپر کثرت سجدہ کا نشان بھی تھا, یعنی نماز ہی, اور داڑھی بھی تھی, باشرہ آدمی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کچھ اپنا حال احوال ہمیں سناؤ. تو اس ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین 50 سال پہلے میرا انتقال ہوا تھا, لیکن موت کی تکلیف ابھی تک اپنے رگ و ریشے میں محسوس کر رہا ہوں. 50 سال پہلے انتقال ہوا تھا, لیکن کیا کہہ رہا ہے وہ شخص, کہ موت کی تکلیف ابھی تک میرے رگ و ریشے میں محسوس کر رہا ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ آپ ہمارے گھر والوں کی, جن لوگوں کو ہم پیچھے چھوڑ کے ہیں, کچھ ان کے بارے میں بتائیں. تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑے پرجلال انداز میں اور درد انگیز الفاظ ارشاد فرمائے کہ تم جو اپنی بیویاں چھوڑ کے مرے تھے انہوں نے دوسرے قسم کر لیے، جن بچوں کو تم چھوڑ کر آئے تھے وہ بڑے ہو گئے اور اپنی زندگی میں مست ہیں، مگن ہیں، اور تم لوگوں کو یاد کرنے والا بھی اب کوئی نہیں رہا۔ تو اس طرح کی جب باتیں بتائیں تو وہ اور غمزدہ ہو گئے، جو قبر کے مردے تھے۔ اس کے بعد بہرحال جب حضرت علی کرم اللہ وجہ جب واپس آ گئے اور وہ بھی اپنی قبروں میں واپس چلے گئے، تو پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ جو نے جانے سے پوچھا کہ تم لوگ کوئی خاص بات بتاؤ، تو ان مردوں نے کہا کہ اگر آپ دنیا والوں کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے دیجئے گا۔ اب بتائیے مردے جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذریعے میں پیغام پہنچایا کہ ہماری طرف سے پیغام دے دیجئے گا ان کو کہ یہاں آنے سے پہلے اگر یہاں کی زندگی میں ان کو عیش اور آرام چاہیے تو توشہ تقوی وہ اختیار کریں، یعنی تقوی کا سامان اختیار کریں، تقوی جمع کریں، یہاں پھر وہی کام دے گا۔ یا ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ کچھ بولتے تو یہ بولتے سب سے بہترین چیز جو کام آنے والی آخرت میں ہے وہ تقوی ہے۔ تو کس کس طرح سے اللہ پاک نے تقوی کے بارے میں بتایا، صرف تقوی انسان کو بچاتا ہے دنیا میں بھی، بڑے بڑے حوادث سے، پریشانیوں سے، اور موت کے بعد بھی تقوی، یعنی گناہوں کو چھوڑنا۔ تو بھائی ہوتا یہ کہ گناہوں کو چھوڑنے میں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، معمولی سی تکلیف ہوگی بس، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، تو آزمائش کیسے ہوگی پھر بندے کی؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ذرا سی وہ دل کو تکلیف اٹھانے پہ گوارا ہم کو نہیں ہے، اس کی پاداش میں بڑی بڑی تکلیف ہم اٹھا لیں گے، یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ اب جیسے موبائل سیٹ ہے، اس پہ لوگ بڑے بڑے اچھے دیندار لوگ بھی بےچارے اس کا شکار ہو چکے ہیں، ایسا دجالی فتنہ چل رہا ہے موبائل سیٹ کا کہ آدمی چاہے کتنا ہی عالم فاضل کیوں نہ ہو، کتنا ہی تہجد گزار کیوں نہ ہو، کتنی بڑی اس کی داڑھی ٹوپی کیوں نہ ہو، لیکن بھائی اگر موبائل ہاتھ میں رہے گا اور یہ تصویر وغیرہ بدماشیاں چیزیں دیکھتا رہے گا، اور کوئی گندی چیزیں، اول تو بچ نہیں سکتا آدمی، ٹھیک ہے، نہ چاہتے ہی بھی خود بخود غلط سین اس میں آئیں گے، فوہش چیزیں آتی ہیں، تو بالفرض اگر اس نے اپنے آپ کو بچا بھی لیا بول تو بچ نہیں سکتا، کیونکہ موسیقی تو آئے گی کم از کم۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے عورتوں کو اگر نہیں بھی دیکھ رہا، کسی بھی جاندار کی شکل دیکھنا ہی حرام اور ناجائز ہے، جانور بھی اگر دیکھ رہا ہے، مثال کے طور پہ اینیمل ورلڈ بھی اگر دیکھ رہا ہے، جانوروں کو بھی دیکھ رہا ہے، تو بھی ناجائز اور حرام ہے کسی بھی تصویر دیکھنا، یہ احادیث شریف میں مضمون آ چکا، علماء کرام بھی منع فرماتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو موت تک کبھی تقویٰ نصیب نہیں ہوگا، موت تک۔ تو آج کل تو بھائی بڑے بڑے دیندار لوگ بھی موبائل کا استعمال اور موسیقی اور خبروں کی بریکنگ نیوز جو آتی رہتی ہے، اس میں موسیقی وغیرہ سب چلتی رہتی ہے بھائی، تو یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو موت تک تقویٰ نصیب نہیں ہوگا تو کیا فائدہ؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، حج ہر سال حج عمرے بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیسے معاملات درست ہوں گے ہمارے؟ دیندار جب لوگوں کا حال جب یہ ہو جائے گا، تو ابھی تو ہم بے دین لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہے، ان کے تو الگ ہی معاملات ہیں، دینداروں کا جب یہ حال ہو جائے گا۔ تو اس طرف توجہ بھائی ہم لوگوں کو دینی ہے کہ ہمیں تقویٰ کتنا آیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ جو سب کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا، جس کا جیسا اللہ سے تعلق ہوگا ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، صحیح ہے نا بھائی؟ تو مسئلہ یہ کہ آج ہم انفرادی طور پہ دیکھیں، میں اور آپ، ہم لوگ پورے امت مسلمہ کو تو نہیں سدھار سکتے نا، ہمارے اختیار ہی نہیں ہے۔ ہاں ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، ہمارا اپنی ذات کے اوپر اختیار ہے، اپنے بیوی بچوں پہ اختیار ہے، تو وہاں تک کر لیں بھائی تقویٰ، پہلے اپنی ذات پر تقویٰ ہے، نفاذ اس کا، اور پھر گھر والے بیوی بچے اس میں آتے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ کر لیا تو کم از کم ہم اور ہمارے اہل و عیال وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے، مسئلہ سمجھ لیں۔ تو یہی کر لیں کم از کم، پوری دنیا کی اگر ہم اصلاح نہیں کر سکتے، فکر نہیں کر سکتے، تو اپنی فکر کر لیں جو فرض عین بھی ہے، تو اپنے آپ کو بچا لیں ہم بلاؤں سے، پریشانیوں سے۔ تو جو لوگ دیندار ہو کے بھی تقویٰ جنہوں نے اختیار نہیں کیا، اور وہ بید بھی ہیں، بعض لوگ بید بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ چپکے گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، بھائی شیخ کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے، اس کو پتا چلے گا کون سا میرا مرید کیا کر رہا ہے، وہ تو کچھ فلام کبھی ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن بیعت ہونے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بیعت ہونے کے بعد میں اپنے شیخ سے اصلاح کراؤں گا اپنے گناہوں کی۔ تو جب اصلاح گناہ کی کرانا شروع کرے گا تو اللہ کے آئے اگر آتے ہوئے عذاب ہوئے تو انشاءاللہ ٹل جائیں گے، کیونکہ وہ اصلاح کے پروسیس میں آ گیا۔ قد افلح من زکاہا، اللہ نے قرآن پاک میں فرما تو دیا، بامراد ہو گیا، کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کروا لی۔ تو اللہ پاک نے اعلان فرما دیا، وخاب من دساہا، اور برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اتباع کر لی۔ دو چیزیں آسان سی اللہ نے فرما دی، کامیاب ہو گیا جس نے نفس کی اصلاح کرا لی، تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا اپنے آپ کو، کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، برباد اور نامراد ہو گیا کون؟ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، نہیں دل میں آیا میں تو موبائل سیٹ پہ دیکھوں گا، فلم دیکھنی ہے مجھے، گندے سین دیکھنے ہی دیکھنے، وہ اس کی نفس کے پیچھے چل پڑا, اس نے اپنی کر کے چھوڑی. تو اللہ نے فرمایا جو نفس کو اپنا امام بنا کے چلے گا وہ خواب و مند رسا نامراد برباد ہو گیا, جس نے اپنے نفس کی پیروی کر لی. تو آج ہم دیکھیں کیا حال ہے. ایک بزرگ نے بہت پیاری بات فرمائی کہ کل سے کیفیت میں ایک وجد آیا ہوا ہے, بہت پیاری بات. انہوں نے فرمایا کہ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے, خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے, نصیحت کی بات کس سے کیجیے. خواہشات کا ادھم مچا ہوا, ادھم پاگل ہو چکے ہیں لوگ, کھجلی کھجلی جس کو کہتے ہیں نا, میڈ ہو چکے ہیں نفسانی خواہشات کی, صحیح یا غلط اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. شہوت کی آگ لگی ہوئی ہے, پاگل پنے کی, جنون کی حد تک شہوت بڑھ چکا ہے لوگوں کا. بس کرنا ہے یہ گندا کام, بھلے اللہ کا عذاب آئے, چاہے ہڈی پسلی ٹوٹ جائے, گردے بیکار ہو جائیں, اللہ کا عذاب آ جائے, زمین پڑ جائے, آسمان گر جائے, مجھے تو یہ کام کرنا ہے. آج ہم مسلمانوں کی اکثر کی سائیکو ہو چکی ہے. کچھ سمجھاؤ تو کہتے ہیں یار کس دور میں جی رہے ہو بھائی, یہ 1400 سال پرانا والا دور تھوڑی ہے, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, آپ یہیں پر ہی پڑے ہوئے ابھی. ارے ظالم, دنیا کہاں سے کہاں, کوئی نہیں پہنچی, وہی دنیا, وہی زمین ہے, وہی آسمان ہے, وہی قبر ہے, وہی عذاب ہے, وہی زرع اسلام آئیں گے روح نکالنے کے لیے جو 1400 سال پہلے آتے تھے, وہی زرع اسلام آج بھی وہی آ رہے ہیں, اللہ نے ان کو ماڈرن نہیں کر دیا, کوئی اور دوسرا فرشتہ نہیں آئے گا. وہی 1400 سال پہلے جو سورج اور چاند نکلتے تھے وہی ابھی بھی نکل رہے ہیں, قبر کے اندر ذرا جا کے دیکھیے عذاب وہی چل رہے ہیں 1400 سال پرانے, وہی صبح اور شام ہو رہی ہے, وہی سارے اللہ کے معاملات ہیں, کہاں تغیر ہے, کچھ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی دور بہت بدل چکا ہے, 1400 سال پرانا جو ہے وہ وقت نہیں رہا. ایک بزرگ فرماتے ہیں تم لوگوں کے کہنے پہ مت جاؤ, تم 1400 سال پرانے جو معاملات تھے اللہ رسول کے, تم وہ چلنا شروع کر دو, وہ تم اپنے اوپر لاگو کر لو اور ان اعمال پہ چلنا شروع کر دو جو 1400 سال پرانے والے تھے, پوری دنیا تمہارے پیچھے چلے گی.
ماشاءاللہ,
تم کر کے تو دیکھو, 1400 سال کو تم حقیر سمجھتے ہو, وہ ہے کہاں 1400 سال والا دور. لوگ طنز میں لوگوں کو نفسیاتی طور پہ بلیک میل کرنے کے لیے, ان کے اندر کمپلیکس ڈالنے کے لیے, ان کو پریشر میں لینے کے لیے اس طرح کی لچر دلیلیں دیتے ہیں, ورنہ 1400 سال والی زندگی کون گزار رہا ہے آج کل. بہت کم لوگ ہوں گے بھائی وہ چھپے ہوئے جنگلوں میں, ورنہ بالکل 1400 سال والی زندگی تو کوئی نہیں گزار رہا. جو تقوی سے جو لوگ بےچارے اللہ والے رہ رہے ہیں وہ بھی اس دور کے ہیں, تو 1400 سال والی پرانی زندگی تو وہ بھی نہیں گزار رہا ہے بھائی. میں بھی آرام دہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں, میں بھی فوم کے اوپر بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں, لیکن اگر 1400 سال والی بات اگر ہم گزاریں تو ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کمرہ اتنا چھوٹا تھا. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو وہ پیر نہیں پھیلا سکتے تھے میری وجہ سے, رو پڑے, خدا کی قسم میں تو رو پڑا تھا. آج ہمیں اپنے بڑے بڑے گھر بھی چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں, جن کے لیے کائنات بنی ان کا دولت قدے کا حال کیا بتا رہی ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جب میں کبھی نماز پڑھتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے کہ سجدہ صحیح طرح سے نہیں ہوتا تھا, جگہ نہیں تھی. یعنی دو آدمی پیر پھیلا کے آرام سے سو نہیں سکتے تھے, سکیڑے کے ٹانگوں کو سمیٹ کے سوتے تھے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہ تھا, ہے نا. کون گزار رہا ہے 1400 سال پرانی والی زندگی. یہ تو لوگ بلیک میل کرنے کے لیے کہتے ہیں اس طرح سے, جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بےچارے لوگ تھوڑے بہت دین پر آتے ہیں, ہو تم تو مولوی بن گئے, ہو تم تو شدت پسند بن گئے. ارے نہ بےچارہ وہ شدت پسند بنا ہے نہ وہ مولوی بنا ہے, وہ تو ابھی اس بےچارے نے چلنا شروع کیا, تم ابھی سے اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہو. ہم تو ڈوبے سنم تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے, ہم تو ڈوبے سنم تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. تو بھائی آپ اسلم جیسی زندگی کون گزارے گا, اور گزار بھی نہیں سکتا. خود صحابہ کرام کو, بعض صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کچھ لوگ نئے نئے ایمان لائے, صحابی بن گئے, جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھے تو ایک نے کہا خدا کی قسم میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں کاروبار نہیں کروں گا, ہر وقت اللہ اللہ کروں گا, بس مسجد میں ہی رہوں گا. جب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا, فرمایا ہمارے مذہب میں رہبانیت نہیں ہے, اور جو ان چیزوں کا اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے شادی بھی کی, مجھ سے بچے بھی ہوئے, میں نے نوکری بھی کی, میں نے کاروبار بھی کیا, اور پھر دین کے کام بھی میں کر رہا ہوں, سارے کاموں کو لے کے چلنا ہے, یہ ہے میرا دین. بعض صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ذکر افکار میں اور بھوکا رہنے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم میرے جیسے نہیں ہو, میری نقل مت کرو اتنی زیادہ. منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. تو 1400 سال والی زندگی بھائی کون آج کل کے دور میں کوئی کرے گا, اگر کوئی کاپی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو بےچارے کو وہ چکر آئیں گے اور بےہوش ہو جائے گا وہ بھوک سے. یہ تھی اس وقت کی زندگی, آج کون بھائی کر رہا ہے اس طرح سے. اور یہ ان کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا, اختیاری تھا, ورنہ تو اللہ پاک نے پوچھوایا تھا فرشتوں سے, اے میرے محبوب آپ حکم دے دو. فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ حکم دے دو یا رسول اللہ, یہ جو سونے, یہ مکہ کے پہاڑوں کو ہم سونے کا کر دیں. منع فرما دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ, تو بھائی آج ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہ سوتے تھے تو کھجور کی ایک چھال کے اوپر سویا کرتے تھے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ رونے لگے. انہوں نے کہا کیوں روتے ہو عمر؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے, فارس اور روم کے جو کفار ہیں بڑے بڑے محلات میں اور نرم نرم بستروں پہ گدوں پہ سوئے ہیں اور آپ کے جسم کے اوپر میں نشان لگے ہوئے دیکھ رہا ہوں. جیسے انسان کبھی سو جاتا ہے کسی بوریے کے اوپر تو اس پہ ہلکے ہلکے نشان جسم پہ گوشت پہ پڑ جاتے ہیں. تو فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اتنے تکلیف میں آپ سوتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر نشان پڑ گئے, اس طرح سے آپ بوریے کے اوپر سو رہے ہیں چھال کے اوپر. تو پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا تم ابھی تک اس بات میں شک میں پڑے ہو کہ ہمارے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے دنیا؟ کیا مطلب, کیا تم ابھی تک اس بات میں شک میں ہو کہ بندہ مومن کے لیے دنیا تو ایک تنگ اور تاریک جگہ ہے, پریشان رہے گا وہ, تو اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے, ہمارے لیے وہ ہے ان کے لیے یہ ہے, کیا اس بات میں ابھی تک شک ہو, شک میں پڑے ہو کیا تم؟ تو یہ تھے ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم لوگ ہر وقت مایوس رہتے ہیں, ناشکرے رہتے ہیں, دنیا کی نعمتیں ہم کھا کھا کے لوگ مر رہے ہیں, بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اتنی بیماری جو آج لوگ جو بیمار ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے. پہلے لوگ فاقے کر کر کے بےہوش ہو جاتے تھے, آج ہم لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں, لیکن شکر ہماری زبان پہ نہیں ہوتا. ناشکری کا مرض ہم لوگوں میں بہت بڑھ چکا ہے. اس وقت پورے دنیا میں مسلمان کٹ رہے ہیں اور پٹ رہے ہیں. بھائی یہی امن کی جگہ تھوڑی سی رہ گئی ہے, تخوے پر ہم لوگ آ جائیں, کیسے ہم لوگ ہمارے حالات سدھریں گے؟ تو بھائی بس آج کا یہی موضوع ہے, آج کل کے آج کا جو بیان ہے کہ ہم لوگ اپنے ذاتی احوال کا, ہم لوگ حالات کا جو جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال کس رخ کے اوپر جا رہے ہیں, کتنا گناہوں سے بچنے والے ہیں, ہمارے گھروں میں ٹی وی وغیرہ ہے یا نہیں ہے, موبائل پہ بد نظری تو نہیں کر رہا, چلتے پھرتے بد نظری تو میں نہیں کر رہا, ہماری جو سالی اور بھائی بھی چچاواد خالو خالاواد ماموبا جتنی بھی کزن بہنیں وغیرہ جو کہلاتی ہیں نہ محارم ہوتی ہیں, سب ان سے نظروں کی حفاظت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, موسیقی تو میرے کانوں میں نہیں جا رہی, بد نظری تو نہیں کر رہا موبائل کے اوپر, صحیح ہے نا؟ اسی طرح غیبت تو ایسا نہیں ہے کہ صبح سے لے کے رات تک میں سارا دن غیبت کرتا رہتا ہوں بیٹھا ہوا, لوگوں کے ایپ جو ہی میں کرتا رہتا ہوں, لوگوں کے ایپ دیکھتا رہتا ہوں اور اپنے ایپ سے میں بے خبر ہوں میں. یہ ساری چیزیں ذرا ایک نظر میں دیکھیں. پھر اپنی بہن بیٹیوں پہ بھی نظر رکھیں کہ بھائی کہیں لڑکوں کے ساتھ تو میں نے ان کو کیسے ایسے انسٹیٹیوٹ میں تو داخلہ نہیں کرا دیا, ماضی میں جو ہوا سو ہوا, آئندہ کی نہیں بتا رہا ہوں, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی سے میں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھانے کے لیے چھوڑ دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا فرض ہے, نا اللہ کی پکڑ آئے گی عذاب آئے گا, یہ وہ اعمال بتا رہا ہوں ان شارٹ. ایسے تو شریعت بہت وسیع ہے, کہاں کہاں تک آدمی گناہوں سے بچے گا, لیکن چیزہ چیزہ بڑی بڑی چند چیزیں اس وقت بتائی جا رہی ہیں. آمدنی حلال ہونی چاہیے, رشوت کی نہ ہو, سود کی نہ ہو, مجبوری والے معاملات الگ ہوتے ہیں, کسی مفتی صاحب سے پوچھیں اگر فقہی کچھ مسائل بیچ میں اگر آڑے آئیں تو, یہ معاملات ہیں. اور قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا ذکر پابندی سے کریں, اس سے تقویٰ جو ہے انشاءاللہ وہ قائم ہوگا. اور کسی گناہ کی اگر عادت لگی وہ نہیں چھوٹ رہا ہو تو کسی جو جن کا کوئی شیخ ہو تو ان سے اصلاح کرائیں, اور ان سے اپنی اصلاح نہ کرانا اور خاموش رہنا اور اندر ہی اندر گناہوں کو چپکے چپکے پیتے رہنا, کشید کرتے رہنا, یہ خطرناک ایک چیز ہے. یہ پھر اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی, پھر بھاگے بھاگے شیخ کے پاس آتے ہیں اگر دعا کر دیں یہ مصیبت آ گئی, تو پھر شیخ کو دعا کے نہیں رکھتے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیخ کو صرف دعا کے نہیں رکھتے, اصلاح کے نہیں رکھتے. وہ جو اصل جو کام شیخ کا وہ دعا سے زیادہ اصلاح کا ہوتا ہے, مسلح جس کو کہا جاتا ہے, بیعت ہونا جو اور یہ شیخ کے پاس جانا بیان سننا مبارک تو ہے, لیکن جو اصل شیخ کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ اصلاح کرانا ہوتی ہے. کچھ لوگ استخارے نکلواتے رہتے ہیں خالی, ہے نا؟ تو بھائی استخارہ کام شیخ کا تھوڑی ہے, وہ تو کبھی کوئی بات کوئی اللہ والا ان کا غلام ہوتا ہے نکال دیتا ہے, یہ شیخ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے. شیخ کا کام تو اصلاح کرنا ہے, اصل تو اصل کام شیخ سے لیا ہی نہیں جاتا جو اس کا کام ہے. اخلاص نہیں ہے لوگوں کے اندر, بھائی بس یا تو کچھ لوگ نوکری کی نہیں آتے ہیں, بیماری دور ہو جائے, پیسے آ جائیں, کاروبار چل پڑے, بس یہی چیزیں, بس کوئی یہ ذرا سی چیزیں خوش ہو گئیں تو ہدیے ودیے لے کر آ جاتے ہیں, محبت سے ملے ہاتھ چوم اور چلے گا, بس سمجھتے ہیں ہم نے شیخ کا حق ادا کر دیا. ارے بھائی شیخ کا حق ادا ہی نہیں کیا. شیخ کا حق تو اس وقت ادا ہوتا ہے جب شیخ سے اصلاح کرا اور تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میری صحبت میں آتا ہے اور بیعت ہو جاتا ہے اور وہ اللہ اللہ کر کے تقوی کی برکت سے جب وہ واصل باللہ ہو جاتا اور خود ولی اللہ ہو جاتا ہے تو وہ تو مرید مجھ پہ کیا فدا ہوگا, میرا ہی دل چاہتا ہے میں ہی فدا ہو جاؤں اس پر, اتنی اللہ والوں کو خوشی ہوتی ہے, روتے ہیں خوشی میں وہ کہ ہماری صحبت سے کسی کا کام بن گیا اور اللہ والا ہو گیا, تو اس کا خاص مزہ خاص نشہ ہوتا ہے. تو آج لوگ جو خود میرے پاس جو لوگ آتے ہیں خود میں محسوس کرتا ہوں اور لوگوں کے میں نے معاملات بھی دیکھے، کسی کو داڑھی رکھنے کی توفیق ہو گئی، کسی کو نظروں کی حفاظت کی توفیق ہو گئی، ٹخنوں سے پر پینچے بھی رکھنے لگے، ماشاءاللہ تقوی نصیب ہوا، خوش ہوئے، لیکن اتنا نہیں، لیکن جبکہ میں حیران کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا تقوی دے دیا صحبت کی برکت سے، لیکن یہ ظالم اس کے چہرے پہ خوشی میں نہیں دیکھ رہا. بہرحال یہ تو وہ چیز ہوتی جو ہم بتاتے نہیں، لیکن کسی کے لیے دعا کر دی، اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی یا کاروبار نہیں چل رہا تھا، دعا کر دی کاروبار چل پڑا تو اتنا خوش ہوا کہ جس کی کوئی حد نہیں. میں بڑا حیران، میں نے کہا ٹھیک ہے اس بات کی بھی خوشی ہونی چاہیے، لیکن ظالمو یہ دنیا کی چیزیں تو موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. شیخ سے جو تمہیں تقویٰ حاصل ہوا یہ اصل کی چیز ہے جو موت کے وقت بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، جہنم کی ہولناکیوں سے بھی بچائے گا، یہاں تک کہ جنت میں تمہارا دخول ہو جائے اور دنیا بھی شاندار کرے گا. تقویٰ نصیب ہو رہا ہے، لوگ اتنا خوش نہیں ہوتے. دعا شیخ کی دعاؤں سے کبھی دنیا کی کوئی پریشانی ٹل جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. بھائی خوش ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں گناہ میری زندگی سے نکل گیا، اس بات پہ کوئی خوشی نہیں ہوتا. بھائی معمولی بات ہے، وہ گناہ انسان چھوڑ دے اس پرفتن دور میں، اگر موت بھی آ جائے اس خوشی میں تو اللہ کا قضا نہیں ہوتا. لاکھوں میں سے کوئی ایک. حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے. کئی ہزار لوگوں ان میں سے ایک کوئی ہوگا جو نظروں کی حفاظت کرتا ہوگا، ورنہ ابتلا عام ہے، مبتلا ہیں لوگ اس مرض میں، اچھے اچھے دیندار لوگ بھی. یہ جو شہوت پرستی کا جو مرض ہے، تو بھائی ان گناہوں سے بچیں. اور اللہ پاک نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں مضمون میں فرمایا کہ ہم لوگوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ نے خود فرما دی یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. فرعون کا جو واقعہ اللہ پاک نے جو بیان فرمایا قرآن پاک میں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو میں نے غرق آخر میں کیا ہے، سمندر کی جو لہر آئی تھی اور سب کو ڈبو دیا تھا. اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان کو کئی موقع دیے تھے سدھرنے کے. تو بنی اسرائیل کے اوپر جو لوگ تھے، فرعونی کے جو لوگ تھے، اس کے لشکر کے لوگ، تو اللہ فرما رہے ہیں ایمان نہیں لاتے تھے، تو میں نے ان کے گھر میں ایسے معاملات کر دیے تھے کہ مینڈک سے بھر دیا تھا ان کا گھر، ان کا جینا حرام کر دیا تھا. مینڈک ہی مینڈک، بستروں پہ مینڈک، کھانے میں مینڈک، پینے میں مینڈک. ظاہری بات ہے پریشان ہو گئے، تنگ آ گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہ ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ سے دعا کریں مینڈک کا یہ خاتمہ ہو جائے. دعا کری، مینڈک وغیرہ سب ختم، اللہ نے سکون عافیت دیا. تو کیا خلاصہ نکلا؟ وہ کہتے ہیں نا مذاق میں، جی آپ کون دیکھے ہوئے لگ رہے تھے، ہے نا، آپ کون اور تو کون، مطلب نکلا. پھر پچھڑ گئے، مکر گئے، پھر بدماشی دکھائی اور ایمان لے کر نہیں آئے. اللہ نے پھر ڈھیل دے دی، شاید بعد میں سدھر جائیں. پھر نہیں مانے، پھر اور کفر دکھایا. پھر اللہ پاک نے ایک ایسے معاملات کر دی کہ جس برتن کو اٹھاتے تھے اس میں خون بھرا ہوا ہوتا تھا، کھانے پینے سے محروم، ہر چیز سے محروم، جو برتن جو چیز گھر کی اٹھائے اس وہ خون میں ڈوبی گئی. پھر پریشان ہو گئے، پھر آئے، پھر اس کے بعد دعا کرائی، پھر وعدہ کیا، پھر دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے پھر کرم فرما دیا، وہ عذاب ٹال دیا، پھر رحمت برسا دی، پھر اکڑ گئے، پھر بدماشی دکھائی. اسی طرح فصلوں پہ اللہ نے حملہ کروا دیا، سب کچھ ختم کر دیا، پھر روئے پیٹے، اس طرح کئی دفعہ. تو اللہ پاک یہ واقعات کے ذریعے بتا رہے ہیں، دیکھو میں نے ان کو ایک دم سے غرق نہیں کیا، پہلے میں نے ان کو ہلکی مار دی، ان کی اصلاح کی نہیں کہ ایمان لے کر آ جائیں. دیکھو باز آ جاؤ، میں تمہیں مچھر کو بھی مسل دوں پتہ نہ چلے، ایسے اتنا بڑا میں رب ہوں تمہارا، لیکن محبت کے مارے موقع دے رہا ہوں. لیکن نہیں مانے، پھر اللہ نے آخر میں غرق کر دیا. لیکن بھائی سنت اللہ کی یہی رہے گی، یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے. حدیث شریف میں آ چکا ہے، بتاتا رہتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری امت میں بھی قرب قیامت آخر میں کچھ لوگوں کو بندر بنایا جائے گا، بندر اور سور. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ مسلمان ہوں گے، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے، مجھے نبی ماننے والے ہوں گے، رسالت کی گواہی دینے والے ہوں گے، آخری نبی والے ہوں گے، نماز روزے والے ہوں گے. صحابہ اور پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ پھر ان کی یہ عذاب کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا دو گناہوں کی وجہ سے. فرمایا ایک تو موسیقی گانا بجانا، اور دوسرا شراب نوشی. تو موسیقی گانا بجانا اس کی وجہ سے سور اور بندر بنایا جا رہا ہے. موسیقی کو آج کل بہت ہلکا لائٹ گناہ سمجھتے ہی نہیں بھائی. تو اس کی وجہ سے سور اور بندر جو یہودیوں کو بنایا تھا، آج امت محمدی میں سے بعض لوگوں کو اللہ نہ کرے وہ تجلی کب آ جائے اللہ کے غضب کی عذاب کی. کچھ پتہ ہے وہ ٹائم تھوڑی بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ جو ہم لوگ موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں اور جو ہر وقت جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزکیں چلتی رہتی ہیں، اللہ نہ کرے وہی گھڑی آ گئی پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پیارے آقا کا فرمان ہے، یہ معمولی نہ سمجھے اس کو. تو وہی تو بتا رہا ہوں، اتنی بڑی بڑی وہی تھے آج ہم سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل خوف خدا سے ہلتے ہی نہیں ہو، وہی رہتے ہیں، وہی کرنا ہے. سنا اس کان سے اس کان سے اڑا دیا، بالکل جیسے بنی اسرائیل کے لوگ جو یہودی جیسے تھے نا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، آج ہم مسلمان بھی تقریباً ویسے ہو چکے ہیں. اثر ہی نہیں ہوتا کسی سے خطرناک بات کرے. یہ مولوی کی باتیں, مولویوں کی باتیں میں اس لیے کم کرتا ہوں, لوگ معترضین چونکہ بہت ہوتے ہیں کہتے ہیں بس مولویوں کی باتیں, تو بھائی نہ میں کسی فرقے کی بات کرتا ہوں نہ مولوی صاحب کی بات کرتا ہوں, کوشش یہی کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے اوپر زیادہ بات کی جائے اور ان اللہ والوں کی بات جو قرآن و حدیث سے استدلال کر کے بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دلائل اچھی طرح ان پر واضح ہو جائیں. پھر کیونکہ آج تو ہر بیان میں سے جس کو عمل نہیں کرنا وہ ہر بیان میں سے ہر بات میں سے ایک بات نکال دے گا. ارے ظالم یہ تو قرآن پاک کی آیات ہیں, حدیث نبوی ہے, اس 14 سال سے اجماع بڑے بڑے مفسرین بولتے ہوئے آ رہے ہیں, ہماری کوئی تھوڑی کوئی بات ہے جو اعتراض کر لو, اعتراض وہ بات کرو جو دل کی خواہش سے ہم کوئی بات بنا کے پیش کر رہے ہوں. تو اللہ, تو بھائی اگر ہمیں عافیت عزیز ہے, چین عزیز ہے, سکون سے رہنا ہے ہمیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ, تو بھائی گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. دنیا بھی چین سے گزرے گی انشاءاللہ اور آخرت بھی چین سے گزرے گی. پھر بھول جائیں مہنگائی کتنی ہو, بھلے پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہو جائے, دودھ 500 روپے لیٹر ہو جائے, پریشان نہ ہو, اللہ پاک کرم فرمائے گا. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ایک یاد رکھ لیجئے جو ہمارے پیارے عاقد و جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص میری امت کے لوگ ایک آیت کو یہ پکڑ لے گا, وہ من یتق اللہ جل و مخرجہ, اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نکال دے گا. یعنی عمل کریں, تقوی کے اوپر آئیں. صحیح ہے نا, یہ منافقانہ زندگی جو دوہری زندگی ہے نا, منہ پہ کچھ پیچھے کچھ ظاہر کچھ باطن کچھ داڑھی ٹوپی بھی ہے, بدماشی بھی چل رہی ہے تنہائی میں, لوگوں کے سامنے جلوت میں اللہ والے بنے میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں, تنہائی ملی تو موبائل پہ ٹچ پہ بیٹھ گئے, لڑکیاں دیکھ رہے ہیں, عورتیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تو سب دیکھ رہا ہے بھائی, کیا ہوگا پھر؟ لاکھ ہم دنیا کو دھوکہ دے لیں لیکن اس رب کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اچھی طرح بیٹھ کے اس کا مراقبہ کریں, 5 منٹ تنہائی میں بیٹھیں, دروازہ بند کریں اور یہ تصور کریں اللہ میرے سامنے, اور اپنے آپ سے گفتگو کریں, اپنا نام لے گئے, اے بندے آخر تو چاہتا کیا ہے؟ کہ ایک طرف نفسانی خواہشات ہے, یہ کانٹوں بھرا رستہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی مصیبتیں پریشانی, اور ایک رستہ ہے اللہ کا رستہ ہے, چین سکون راحت کا رستہ ہے. آخر میں چاہتا کیا ہوں؟ کیا مجھے اپنی عافیت عزت مجھے راس ہے یا نہیں ہے, یا میں چاہتا ہوں دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاؤں, مخلوق کا محتاج بن جاؤں, یا کوئی بیماری ہے, کوئی مصیبت ہے؟ نفس کو ذرا ڈرائیں اس طرح سے, پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ بالکل متعین کر کے اٹھیں کہ آخر میں چاہتا کیا ہوں, پھر اس کے بعد اللہ کے آگے روئیں, اللہ سے بھیک مانگیں, اللہ مجھے تقوی عطا فرما, خود دعا کریں, خاصان خدا سے دعا کرائیں, ہے نا, اور پھر اس کے بعد کوشش بھی کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے تقوی سے رہنے کی توفیق عطا فرما, صلاۃ و توبہ کے ساتھ صلاۃ الحجات بھی پڑھیں تقوی کے لیے کہ اللہ مجھے تقوی کامل نصیب فرما, روئیں گائیں اللہ کے آگے. تو یہ تقوی, جس نے تقوی مانگ لیا سمجھ لیں وہ اس سے زیادہ ہوشیار ذہین آدمی کوئی نہیں ہے, اس نے کل کائنات مانگ لی, ایک تقوی میں ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ پاک جو بھی بولا گیا سنا گیا اللہ سب سے پہلے بولنے والے کو اور سب سننے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم, یا رحم الرحمین, یا اللہ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما. یا اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف ڈال دے. یا اللہ ہمارے اکثر مسلمانوں کے دلوں سے اللہ پاک خوف خدا نکل چکا ہے. اللہ پاک اگر خوف خدا ہوتا تو آج ہمارے اتنے برے اعمال نہیں ہوتے. اللہ پاک اور تیرے عذاب بھی مسلسل آئے جا رہے ہیں عذاب, لیکن اللہ پاک نظر نہیں آتا کسی میں کوئی تبدیلی آئی ہو, معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی ہو, کسی کو غیرت آئی ہو, کوئی اللہ تے تجھ سے ڈرا ہو اور کسی نے شرعی پردہ شروع کر دیا ہو, کسی نے اپنی بہن بیٹیوں کو کالج یونیورسٹی سے نکلوا دیا ہو لڑکوں کے ساتھ نکال کے, یا کوئی اس نے تقوی اختیار کیا ہو, اللہ پاک کو تیرے الا ماشاء اللہ کسی نے انفرادی طور پہ کر لیا تو الگ بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما. یا اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور تیرا عذاب یا تیری کوئی پکڑ ہمیں پکڑ لے. یا اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کرنے کی, ذکر اللہ کی, استغفار درود شریف کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما, اچانک اور غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پہ مقدر فرمانا. یا اللہ دنیا سے اس وقت اٹھانا جب تو ہم سے راضی اور خوش ہو. یا اللہ اچانک اور غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ تو جاننے والا ہے, یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بھی آئے محروم نہ جائے, دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں اللہ ان کو لالک سے غنی فرما. یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ ان کو لالک سے روزگار عطا فرما. جو اللہ کاروبار کر رہے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ جتنی بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ سب کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یا رحم الرحیمین یا پاک پروردگار پورے امت مسلمہ کی، خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے اور انڈیا کے مسلمانوں کی، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اور کفار ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ ان تمام مسلمانوں کی اور تمام امت مسلمہ کی، ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، اللہ اسلام کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما، پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما یا رحم الرحیمین۔ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اللہ پاک اس ملک کی بننے میں تھیں، اللہ پاک تجھے انہی بشارتوں کا واسطہ ہے، اللہ پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما یا اللہ، پاکستان بالکل اس سب تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، یا اللہ مہنگائی کے عذاب کو ختم فرما دے، یا اللہ تجھے ان دعاؤں کا واسطہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی اپنی امت کے لیے، یا اللہ اس دعاؤں میں ہم جیسے گناہگار امتی بھی تھے، اللہ پاک رحم فرما دے، یا اللہ یہودی ننگا ناچ دکھا رہا ہے، اللہ حرم شریف روزہ رسول تک خطرے میں پڑ چکے ہیں، لیکن ہماری بے حسی بے غیرتی فحاشی اور ریانیت اللہ پاک وہ نہیں جا رہی، یا اللہ پتنی ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اپنی عذاب سے پہلے پہلے ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، پوری امت مسلمہ کو، یا اللہ ترکی، شام، عرب، امارات، پاکستان اور جہاں جہاں جو بھی اسلامی ممالک ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، اللہ سب کو کامل ہدایت نصیب فرما، کامل تقوی نصیب فرما، بدماشی سے، حرام کاری سے، فحاشی اور ریانیت سے، ہر گناہ سے ہم سب کو پاک صاف کر دے، یا اللہ جو ہمارے دلوں میں جو اکڑ تکبر آ چکا ہے اللہ اس کو نکال دے، اللہ آج ہی فنائیت کا پیکر بنا دے، یا رحم الرحیمین، یا اللہ تو عذاب دینے پہ قادر ہے تو رحمت برسانے بھی قادر ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے رحمت ہی برسا دے، اللہ تو نے خود فرمایا میرے غضب اور میری رحمت میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے نکل گئی، یا اللہ جب تو نے بات ہمیں کہلوا دی تو اللہ، یا اللہ تجھے اسی رحمت واسعہ کا واسطہ، یا اللہ اپنی رحمت ہی برسا دے، عذاب کو ٹال دے، عذاب کو ختم فرما دے، یا اللہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، اللہ اپنی شان رحمت سے پیٹرول کو اور تمام غذائی اجناس کے اوپر سے اور جو مہنگائی جہاں جہاں بڑھ چکی ہے اللہ سب مہنگائی کو ختم کر دے، مہنگائی کو ختم کر دے، مہنگائی کے عذاب کو ختم فرما دے، یا اللہ کسی سچے اللہ والے کو اللہ پاک بھیج دے پاکستان کی قیادت کے لیے، یا اللہ غیبی مدد فرما دے، اللہ تو فرما چکے اگر میں کوئی بھلائی کا ارادہ کر لوں تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور میں نہ چاہوں تو کوئی بھلائی دینے والا نہیں، اللہ یا رحم الرحیمین نیک صالح قیادت پاکستان کو نصیب فرما، یا اللہ نیک صالح قیادت نصیب فرما، یا اللہ یا رحم الرحیمین، ہم مانتے ہیں اللہ جیسے امت کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی تو حکمران بھیجتا ہے اللہ، لیکن کہاں جائیں اللہ ہم تو نہیں سدھرنے والے، یا اللہ ہم پر اپنی رحم فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے قانون کے حساب سے نہیں اپنی رحمت سے کسی نیک صالح قیادت پاکستان کو عطا فرما دے، یا رحم الرحیم پاکستان کے چاروں فورسز کی حفاظت فرما، یا اللہ اور یہ یہود و نصارہ کی شر سے ہمارے ایٹمی پلانٹ کی اللہ حفاظت فرما، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، تمام اجنہ کی، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ کچھ خواتین کے رسولیں دعا کریں اللہ پاک بغیر آپریشن کے ختم ہو جائے، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا دے دے، جہاں جہاں کوئی بھی تکلیف میں ہو، اذیت میں ہو، پریشانی میں ہو، غم میں ہو، اللہ اس کی غم کو، تکلیف کو، بیماری کو، اذیت کو دور فرما کے اسے چین، ٹھنڈک، سکون، عافیت عطا فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔